الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں, حق تعالیٰ جل شانہ و منوالہ نے قرآن, شریعت, دین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں, یہ شریعت عورتوں کے لیے بھی ہے, یہ شریعت جنوں کے لیے بھی ہے, جناتوں کے لیے بھی یہی شریعت ہے اور جنات بھی مکلف ہے, ان کو بھی قیامت کے دن عذاب اور ثواب کا بدلہ دیا جائے گا, ان کے اعمال صالحہ پر ثواب ملے گا, ان کے اعمال رذیلہ, گناہ, معاصی پر ان کو بھی عذاب دیا جائے گا. عذاب کی شکلیں بہت ساری ہیں, بہرحال جو حدیث میں آئی ہے, لیکن جن بھی اور جتنے جنات ہیں وہ بھی مکلف ہیں. حق تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے مردوں کا استماع کیا اور مردوں کو جمع کر کے حضرت باتیں ارشاد فرماتے تھے, اسی طرح جناتوں کو بھی جمع کرتے تھے, اور جناتوں کو جمع کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ باتیں ذکر فرمائی. قریباً جناتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 استماعات ہوئے, یعنی 6 مرتبہ سارے جناتوں کو نبی علیہ السلام نے جمع کیا اور جمع کر کے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, ایک حدیث شریف میں تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رات میں چلا, ایک بہت دور چلے گئے, ایک جگہ مجھے بٹھا دیا اور یہ کہا کہ یہاں سے نہ ہٹنا, ایک دائرہ بنا کر کے مجھے بٹھا دیا اور کہا یہاں سے نہ ہٹنا, میں جا کر کے آ رہا ہوں. پھر حضرت بہت دور تشریف لے گئے, اس کے بعد جب واپس تشریف لائے بہت دیر کے بعد, تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت میں نے سنا آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے رات کے اندھیرے میں, یہاں کون؟ فرمایا تو نے آواز سنی؟ کہا جی. فرمایا وہ سب جن تھے اور میں ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا اور وہ دین کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. بہرحال جنوں کے اندر بھی استماعات ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, اور آپ نے ان میں بھی تبلیغ فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ رحمان صحابہ کے سامنے پڑھی تو حضرات صحابہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے, جیسے ہم سنتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو جنات تھے کہ میں نے ان کے اندر جب سورہ رحمان پڑھی اور جب میں یہ پڑھتا تھا کہ فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور اے جناتوں, یہاں دونوں کو ہے, اے انسانوں اور اے جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہر آیت پر فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تھا تو ہر آیت پر جنات یوں کہتے تھے لَا نُكَذِّبُكَ يَا رَبَّنَا نِعْمَتَكَ, لَا نُكَذِّبُكَ يَا رَبَّنَا نِعْمَتَكَ, اے اللہ ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے, ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے. تو تم سے اچھے تو جنات تھے کہ میرا جواب دیتے جا رہے تھے, تم تو خاموش بیٹھے رہتے ہو. اور یقیناً ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں کوئی سورہ رحمان پڑھے تو جی 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 ہم کرتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ بس یہ بولتے ہیں, حالانکہ ہمیں وہاں جواب دینا ہے, اور وہ جواب یہ دینا ہے کہ لا نکذبک یا ربنا نعمتک, اللہ ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے, یعنی یقیناً ہم تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طرح جناتوں پر بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. تعالیٰ نے ان کو بھی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. ایک مرتبہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرمائیے کہ یہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرے، ہڈیاں یعنی بون سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ یہ ہماری خوراک ہے. جب مسلمان جو ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاتا ہے اور ہڈی کے اوپر سے گوشت کھا جاتا ہے اور بون باقی رہ جاتی ہے اور بون کو پھینک دیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ جب بون کو پھینک دیا جاتا ہے، ہڈی کو پھینک دیا جاتا ہے، اور جن کی جنات کی جب اس پر نظر پڑتی ہے تو مومن کے کھائے ہوئے ہڈی پر اس کی نظر پڑنے کی وجہ سے اللہ اس پر دوبارہ گوشت لے آتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہڈیاں تو ہمارا خوراک ہے، آپ ان سے کہیے، آپ کے ان انسانوں کو، کہ یہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جناتوں پر بھی بڑا احسان فرمایا ہے، اور ان کو ایک احسان ان پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کی عمریں بڑی ہوتی ہے، ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے، 700 سال، 800 سال، 900 سال، بڑی لمبی لمبی عمریں، 1000 سال، اتنی لمبی تو ان کی عمریں ہوا کرتی ہے. ایک روایت، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ رات میں مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا، تو جب وہ ہندوستان تھا پورا دنیا کا، جب سارے ممالک ایک تھے، تو اس موقع پر رات میں بزرگ کو پولیس بلانے کے لیے آئی کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے. تو وہ بزرگ یہ سمجھے کہ کوئی مسئلے کی ضرورت پیش آئی ہوگی، اس لیے مجھے بلایا. تو وہ رات میں گئے تو ان کو تہہ خانے میں لے گئے، بالکل نیچے زمین کے اندر، بہت بڑا میدان تھا، بہت بڑا میدان، اور لمبے لمبے لوگ تھے، اور اسٹیج قائم تھا، اور اس کے اوپر ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، اور ان کو لے گئے. وہ جب وہاں پہنچے تو سمجھ گئے کہ تو سب جن ہیں اور جنات ہیں یہاں. تو بہرحال وہاں جب لے گئے تو اسٹیج پر ان کو حاضر کیا گیا اور ان سے مسئلہ پوچھا گیا. اور مسئلہ یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو ہیں، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کوئی کسی کو اگر قتل کر دے اور اسلامی قوانین ہو، اسلامی ملک ہو، تو اس صورت میں اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، یہ قصاص کا مسئلہ ہے. تو کہا کہ اچھا، تم نے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے. بزرگ کو کہا کہ تم نے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کیا. کہا میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا. کہا ابھی تم جب تمہارے گھر میں تھے تو ایک سانپ کا بچہ آیا تھا، وہ اصل میں بادشاہ کا بیٹا تھا، اور وہ زیارت کے لیے آیا تھا، تمہارے دیدار کے لیے آیا تھا، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا، تم نے اس کو مار دیا ہے. تو کہا کہ ہاں، میں نے سانپ کے بچے کو تو مارا، لیکن وہ تو سانپ کا بچہ تھا، مجھے کیا پتا. بہرحال میں نے سانپ سمجھ کر کے اس کو مار دیا. کہا نہیں، وہ جو ہے بچہ تھا، وہ بادشاہ کا بچہ تھا، اور وہ تمہاری زیارت اور دیدار کے لیے آیا تھا. بہرحال اس پر بحث چلی، بڑی لمبی بحث چلی، دونوں طرف سے دلائل چلے، جیسے ہماری کورٹوں میں بحث چلتی ہے، تو اس پر بحث چلی. تو اخیر میں ایک جن کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابی ہوں. فرمایا میں نے حضور کو دیکھا ہے، میں نے حضور کی مجلس میں ایمان لایا ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنا لباس بدل کر کے جائیں اور اپنی حقیقت بدل کر کے جائیں اور کوئی اس کو پہچان نہ سکے اور اس کو مار دے، تو اس صورت میں کوئی دم نہیں ہوتا، کوئی قصاص نہیں، کوئی قتل نہیں. یہ حدیث میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. خیر، بزرگ کو تو معاف کر دیا گیا اس حدیث پر، لیکن وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے قتل کا اتنا خوف نہیں تھا جتنا کہ ایک صحابی کی ملاقات سے مجھے خوشی ہوئی، کہ ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی میری اس زمانے کے اندر، یعنی قریباً 1100 سال کے بعد جو ہیں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. تو بہرحال خیر، یہ لمبی باتیں ہیں، مجھے تو صرف اس وقت، چونکہ ہماری مائیں اور بہنیں جمع ہیں، تو قرآن کریم اور شریعت جو ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں، وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہیں، وہ جناتوں کے لیے بھی ہیں، وہ بھی مکلف ہیں، ان کو بھی شریعت میں مکلف بنایا گیا، ان کو بھی ایسے ہی نماز پڑھنا ہے، ان کو بھی ایسے ہی روزے رکھنا ہے، ان کو بھی ایسے ہی زکوٰۃ دینا ہے، ان کو بھی ایسے ہی حج کرنا ہے، ان کو بھی ایسے ہی عمرے کرنا ہے، ان کو بھی ایمان لانا ہے، ان کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، ان کو بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، ان کو شرک سے منع کیا گیا، ان کو جتنے گناہ ہمیں منع کیا گیا اتنے گناہوں سے ان کو بھی منع کیا گیا ہے، ان کو حرام کھانے سے منع کیا گیا، جتنے مسائل ہمارے ہیں اتنے ہی مسائل حق تعالیٰ جل شانہ نے جناتوں کو بھی دیے ہیں۔ تو جنات بھی مکلف ہے، انسان بھی مکلف ہے، پھر انسان کے اندر مرد بھی مکلف ہے، عورت بھی مکلف ہے، مردوں کو بھی شریعت دی گئی، عورتوں کو بھی شریعت دی گئی ہے، تھوڑے سے کچھ مسائل میں فرق ہوا کرتا ہے، باقی مکمل شریعت مردوں کے لیے بھی ہے، مکمل شریعت عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کو ایمان لانا ہے عورتوں کو بھی ایمان لانا ہے، مردوں کو نماز پڑھنا ہے عورتوں کو بھی نماز پڑھنا ہے، مردوں کو روزہ اور زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے مسائل ہیں، عورتوں کو بھی روزہ زکوٰۃ اور حج کے مسائل ہیں، تو سارے مسائل جو ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ امن والہ نے لیکن خطاب جو ہیں وہ ہمیشہ مردوں کو کیا، قرآن ہمیشہ مردوں کو خطاب کرتا ہے، عورت کو اس کے ضمن میں لے لیتا ہے، یعنی جو حکم مردوں کا ہے وہ حکم عورتوں کا ہے، البتہ جو مسائل کچھ خاص مسائل ہے اس میں عورتوں کو الگ خطاب کیا گیا ہے، جیسے متلی پیریڈ کی ایام ہیں یا اس طرح کے ان کے جو مخصوص مسائل ہیں اس میں عورتوں کو خاص خطاب کیا گیا، اسی طرح کچھ مسائل اور بھی ہے جس میں مردوں کو علیحدہ عورتوں کو علیحدہ۔ سارے گناہ میں تو مسئلہ یہی ہے کہ سب مردوں کو خطاب ہے اور عورتوں کو اس کے اندر داخل کر لیا، لیکن کچھ گناہ بڑے اہم ہے، ان گناہوں کے اندر ایک گناہ ہے کسی کی مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو لا یسخر، کسی کی مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ مقبول ہو، مجھے نہیں پتا ہے، میں آپ کی داڑھی دیکھ کر، آپ کے ظاہر کو دیکھ کر، آپ کی غریبی کو دیکھ کر آپ کی مذاق اڑاؤں، حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیا کنکشن ہے، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے آپ کتنے مقبول بندے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اچھا یہ یا ایھا الذین آمنوا میں مرد کے ساتھ عورت بھی تو آ گئی تھی جیسے اور جگہوں پر ہے، لیکن یہاں اسپیشل عورت کو الگ بیان کیا، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کوئی نساء عورت، کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کی تو مذاق اڑا رہی ہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو۔ عورتوں کا مجاز ہے حقیر سمجھنا، بہت سی مرتبہ عورتیں جو ہیں دوسری عورت کو حقیر سمجھتی ہے، بہت سی مرتبہ عورتوں کا مجاز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ہدیہ دیتا ہے تو وہ اس کو معمولی سمجھتی ہے کہ اس نے کیا دیا، یہ تو 200 روپے والا ہے، یہ تو 100 روپے والا ہے، عورتوں کا مجاز ہے کہ حقیر سمجھنا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے ہدیے کے باب میں بھی حضرت نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اگر کوئی تم کو ہدیہ پیش کرے تو تم محبت سے اس کو قبول کر لو، ولو فرسن، چاہے وہ بکری کے پاؤں کا کھر کیوں نہ ہو، یعنی یہ نیچے کا حصہ جو بکری کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، لیم کے پاؤں کے نیچے جو ہوتا ہے، اب وہ معمولی درجے کی چیز ہے، فرمایا حضرت اس کی مثال دے کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کسی کے ہدیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہدیہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک ابا بنا کر کے لے کر آئی، ابا مثلا جو پہنتے ہیں نا، ہمارے وہاں جبہ پہنتے ہیں، اس زمانے میں ابا پہنتے تھے، چادر اوڑھتے تھے، تو وہ ابا اور اس کی جھالر جو تھی، اس کی ڈیزائن جو تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اس عورت نے بنائی تھی، اور بنا کر کے لے کر کے آئی اور حضرت کو پیش کیا، تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت نے یوں جھک کر قبول فرمایا، یوں جھک کر کے قبول کیا، اس میں امت کو تعلیم دی کہ کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کی محبت کی قدر کی جائے کہ وہ محبت سے دے رہا ہے ہم کو، اس کی محبت کی قدر کی جائے. بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن, کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ درجے کی ہو, اس کا تعلق اللہ سے بہت ہو, ہمیں نہیں پتا ہے. یہ ایک جگہ پر مرد کے ساتھ عورتوں کو علیحدہ بیان کیا, مرد کو الگ عورتوں کو الگ, کیونکہ مسئلہ بہت اہم تھا تو اسپیشل عورتوں کو الگ بیان کیا. ایک دوسری جگہ ہے قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مردو تمہیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو, یعنی راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو, یہاں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو. یہاں مردوں کو جب اللہ کہہ رہا ہے تو عورتیں بھی تو آ گئی تھی کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں, لیکن عورتوں کو اسپیشل الگ بیان کیا اور فرمایا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کریں, وہ بھی ادھر ادھر نہ دیکھا کریں. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ اہم تھا, اس بنیاد پر یہاں اسپیشل عورتوں کو علیحدہ بیان کیا گیا. تو قرآن میں کچھ جگہ ہیں ان جگہوں پر مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ بیان کیا گیا, ورنہ عموماً قرآن کا مجاز یہ رہا ہے کہ مردوں کو کہتا ہے اور مردوں کے ضمن میں عورتوں کو بھی لے لیتا ہے, یعنی مردوں کو مسئلہ بتایا عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس پر عمل کر لیں. جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی من یعمل من الصالحات, جو بھی نیک عمل کرے گا, من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا, وہ میل ہو یا فیمیل ہو, من ذکر او انثا, وہ میل ہو یا فیمیل ہو, من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا وهو مؤمن, شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے, ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عیسائی روزے رکھتے ہیں, فلاں عیسائی روزے رکھتے ہیں, فلاں روزے رکھتے ہیں, ان روزوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے قائل نہ ہو. من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, اللہ کہتا ہے وہ مرد ہو تو بھی وہ عورت ہو تو بھی ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے, خوبصورت زندگی عطا کریں گے. بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا نیک زندگی عطا کریں گے, بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ولایت عطا کریں گے. جو بھی نیک عمل کرے گا, معلوم ہوتا ہے ولایت یہ ولی ہی, ولی صرف مرد ہی نہیں بن سکتا ہے, عورت بھی ولی بن سکتی ہے. نبوت تو خاص ہے کہ نبوت مردوں ہی میں ہو سکتی ہے, عورت نبی یا نہیں بن سکتی ہے, لیکن ولایت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ ہے, ازواج مطہرات ساری ولیہ ہے, صحابہ کرام کی بیویاں ولیہ ہے, رابعہ بصریہ ولیہ ہے, رابعہ عدویہ ولیہ ہے, کتنی عورتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو ولایت سے نوازا. رابعہ بصریہ کے باب میں لکھا ہے کہ رات بھر عبادت کرتی تھی اور صبح صادق کے موقع پر جب دعا کرتی تھی تو اللہ سے یوں کہتی تھی اللہ تجھے باتیں تجھ سے باتیں کرنے کے لیے رات چھوٹی ہو گئی. آخر رات پوری رات عبادت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ صبح میں کہ تجھ سے باتیں کرنے کے لیے رات چھوٹی ہو گئی. ہم سوتے رہتے ہیں اور 10 منٹ ہماری نماز ہوتی ہے اور 2-4 منٹ ہم دعا کرتے ہیں, بس ہو گیا. یہ ہمارا مزاج ہے. فرمایا رات بھر دعا کرتی تھی اور نمازیں پڑھتی تھی اور اخیر میں کہتی تھی کہ اللہ تجھ سے باتیں کرنے کے لیے رات چھوٹی ہو گئی. یہ عورتوں کا مجاز تھا اس زمانے میں, یہ عورتوں کی دینداری, تقویٰ, ورع اور پرہیزگاری. حضرت حجاج ابن یوسف نے ایک لڑکے کو پکڑا اور بڑا ظالم تھا, ایک لڑکے کو پکڑا اور قید خانے میں ڈال دیا, پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو رہا کر دیا, چھوڑ دیا. تو اس کی ماں نے ایک بات کہی, آپ دیکھیں اس کی ماں نے کیا کہا, یہاں تو حفاظ ہے نہیں ورنہ میں بتاتا. اس کی ماں نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کو اگر تو قتل کرتا, یعنی حجاج کو کہا کہ اگر میرے بیٹے کو یہ قتل کرتا تو اللہ اس کو ایسے مٹا دیتا جیسے پہلے 15 پاروں کے اندر سے اللہ نے کلہ کو مٹایا ہے. کیا مطلب نکلا؟ یعنی اس عورت کو قرآن اتنا یاد تھا کہ پہلے 15 پارے میں کلہ نہیں ہے. آج حافظوں کو پوچھو تو پتہ نہیں ہوتا ہے. अभी साहब को पूछो कि पहले 15 पारे में कल्ला है या नहीं, तो हमें नहीं मालूम। उस औरत को कुरान इतना याद था कि उसने कहा कि अगर मेरे बेटे को कत्ल करता तो अल्लाह तुझे ऐसे मिटा देता जैसे पहले 15 पारों के अंदर से कल्ला को अल्लाह ने निकाल दिया है। बाकी 15 पारों में है कल्ला, शुरू के 15 पारों में नहीं है। तो उस जमाने की औरतें भी जो हैं पढ़ी लिखी और कुरान करीम की तिलावत करने वाली, हाफिजा, जाहिदा, तकवा, वरा, परहेजगारी, ये सारी बातें थी। आज दुनिया के फैशन ने और दुनिया की अय्याशियों ने और दुनिया की बदमाशियों ने और दुनिया की इन तहजीबों ने हमारी औरतों को अपने घर से निकाल करके दूसरों के हवाले कर दिया। नाम दे दिया फ्रीडम, नाम बड़ा अच्छा दिया है कि औरतों को गुलाम बनाया है इस्लाम ने, औरतों को गुलाम बनाया है इस्लाम ने। कोई गुलाम नहीं, शरीयत के ताबे चलना। हम ये कहते हैं कि तुम एक एक तरफ कहते हो कि फ्रीडम, तो तुमने भी तो गुलाम बनाया है सारे लोगों को कि तुम्हारे खिलाफ जर्रा बराबर करेंगे तुम मार देंगे, सजा देंगे, फलां करेंगे, फलां करेंगे, तो सभी को तो गुलाम बना कर रखा है। तो इस्लाम की तहत चलना ये गुलामी नहीं है, शरीयत की तहत में चलना। वो लिबास हम पहने जिसकी वजह से हमारा सतर परायों को नजर ना आए, वो लिबास हम पहने जिसकी वजह से हमारे पांव का कोई हिस्सा परायों को नजर ना आए, वो कपड़ा पहने जिसकी वजह से कपड़ा बहुत टाइट ना हो वरना लोगों को दावत देने का जरिया बन जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन फिल आखिरा। बुखारी शरीफ की रिवायत है। बहुत सारी औरतें जो दुनिया में नंगी है, वह बहुत सारी औरतें जो दुनिया में कपड़े पहनी हुई है, लेकिन अल्लाह कयामत के दिन जन्नत के लिबास से महरूम कर देगा, जन्नत के लिबास से अल्लाह ताला महरूम कर देगा। क्या मतलब जन्नत के लिबास से महरूम करने का? जन्नत के लिबास से महरूम करने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जिन औरतों ने टाइट कपड़े पहने, तो कपड़े पहनने के बावजूद बदन नजर आ रहा है, या जिसने बारीक कपड़े पहने, बहुत पतले कपड़े पहने, तो कपड़े पहनने के बावजूद बदन नजर आ रहा है, अल्लाह ताला उनको कयामत के दिन जो है जन्नत के लिबास से महरूम कर देगा। कितनी शर्मिंदगी होगी जब अल्लाह ताला जन्नत के लिबास से महरूम करेगा। अभी दुनिया में किसी को सिर्फ एक 5 मिनट के लिए कपड़े उतार दिए जाएं तो कितनी जिल्लती होती है, तो कयामत के दिन अल्लाह बिल्कुल महरूम करेगा। और एक मतलब इस हदीस शरीफ का ये बयान किया गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमूद का कि हजरत ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि जो औरतें शॉर्ट कपड़े पहनती हैं परायों के सामने, अपने घर का मसला तो ठीक है इसलिए कि घर के अंदर तो शौहर होता है, तो लेकिन परायों के सामने इतने शॉर्ट कपड़े पहने हैं जिसकी वजह से बदन नजर आता है, इसलिए कि औरत का सतर जो है वो बाल से लेकर नीचे टखनों तक है, सिवाय नीचे का पांव का हिस्सा और ये दोनों हथेलियां और ये चेहरा, ये तीनों सतर में नहीं है, बाकी बाल से लेकर नीचे टखनों तक का पूरा हिस्सा जो है वो उसका सतर है। इसीलिए नमाज में अगर इसमें से कोई हिस्सा खुल जाता है तो नमाज नहीं होती, बाल खुल गए नमाज नहीं होगी औरत की, चूंकि ये सतर है और सतर के खुलने से नमाज नहीं होती है। तो बहरहाल औरतों को चाहिए कि फ्रीडम की वजह से हम अपने नबी अलैहिस्सलाम को न छोड़ें, अपनी शरीयत मुतहरा को न छोड़ें, अपनी पाकीज़ा शरीयत को न छोड़ें, बल्कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हमारी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत है, हमारी इज्जत की हिफाजत है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसाइल दिए हैं, जो बातें बयान फरमाई है, उसमें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत पाकीज़गी है, इफ़्फ़त और इस्मत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिश्कात शरीफ की रिवायत है कि अगर कोई मर्द जो है वो पराई औरत का बचा हुआ पानी, कोई मर्द किसी औरत ने वुजू किया था, गुसल किया था, वो पानी बच गया है और दूसरा पानी मौजूद है, दूसरा पानी है हमारे पास, तो पराई औरत का, अपनी औरत का मसला नहीं, अपनी माँ का भी नहीं, अपने घर के पराई औरत का बचा हुआ पानी कोई मर्द अपने वुजू और गुसल में इस्तेमाल ना करे, नया पानी ले ले, इसको इस्तेमाल ना करे। इसी तरह मिश्कात शरीफ की रिवायत में है कि कोई औरत اگر اور پانی موجود ہے تو پرائے مرد کا بچا ہوا پانی سے وضو اور غسل نہ کرے. کر لے گی ہو جائے گا, ہم بھی کر لیں گے ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ پانی پاک ہے ہو جائے گا. احتیاط بتایا کہ اور پانی موجود ہو جائے گا, یاد رکھنا وضو اور غسل ہو جاتا ہے, لیکن احتیاط یہ بتایا کہ اور پانی موجود ہے تو نہ کرے. کیوں, آخر نبی کیوں منع فرما رہے ہیں؟ جب پانی پاک ہے وضو ہو جاتا ہے غسل ہو جاتا ہے, تم اسراف سے بھی ہم کو منع کر رہے ہو, تو پھر اس میں کیا بات ہو گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ بھائی اگر تم نے اس سے وضو یا غسل کیا اور ہو سکتا ہے وضو یا غسل کرتے کرتے ہمارا ذہن پرائی عورت کی طرف چلا گیا یا اس عورت کا ذہن پرائے مرد کی طرف چلا گیا تو ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائیں گے. ہماری شریعت جو ہے وہ بچانا چاہ رہی ہے, بہت عفت عصمت پاک دامنی ہمیں دینا چاہ رہی ہے. کیسی پیاری شریعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مقدس شریعت دے رکھی ہے, کتنی پاکیزہ شریعت ہمیں دے رکھی ہے. یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر بہت مسائل کو کھولتا کہ تعالیٰ جل شانہ نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے نا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے, ایسا مقام کسی مذہب میں نہیں ملے گا. ہماری شریعت میں عورتوں کو جو مقام دیا, اب بتائیے کسی شریعت میں جا کر کے دیکھ لیجئے, میراث کا مسئلہ عورتوں کے لیے نہیں ہوگا جو اسلام نے دیا. اسلام نے جو دیا ہے وہ میراث کا مسئلہ کہ یہ ماں ہے تو بھی ملے گا, یہ بیوی ہے تو بھی ملے گا, بیوی کو شوہر سے ملے گا, ماں کو اولاد سے ملے گا. تو شریعت مطہرہ نے میراث میں بھی عورت کا حق رکھا اور اسی طرح بہن کا حق رکھا. پھر ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے, اتنے فضائل اور مناقب بیان کیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھ سے کھانا مانگا, بیچاری بھوکی تھی تو میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, ایک کھجور کا دانہ تھا. یہ میں کس کے گھر کی بات کر رہا ہوں؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہمارے وہاں اتنی فراوانی ہوتی ہے لیکن پھوتی قسمت ہماری کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. نبی کے گھرانے کی بات ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کچھ نہیں تھا یا رسول اللہ, ایک کھجور کا دانہ تھا, میں نے اٹھا کر کے اس غریب کو دے دیا تو اس نے خود نہیں کھایا, اس کے دو ٹکڑے کیے, اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں تو ایک ٹکڑا اس کو دیا, ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دے دیا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا عائشہ تم سنو, جو بیٹیوں کی وجہ سے حالات میں آئے ابتلا میں آئے, چونکہ دنیا میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی فکر زیادہ ہوا کرتی ہے, نکاح کے باب میں بھی اور مسائل کے باب میں بھی, تو بیٹیوں کی فکر, پھر بیٹیوں کے نکاح کے بعد بھی اگر صحیح آدمی ملا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک مستقل پھر پریشانیاں ہوتی ہے, پھر کبھی طلاق ہو جاتی ہے تو بیٹیوں کو اپنے گھر پہ لانا, پھر دوسرے نکاح کے مسائل حل نہیں ہو رہے, تو باپ پر جو گزرتی ہے نا وہ باپ ہی جانتا ہے, ان کی پریشانیاں باپ ہی جانتا ہے. اس لیے جب بیٹی کسی گھر سے واپس لوٹتی ہے تو باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے, اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے, اس کی ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ماں باپ یہ سوچتے ہیں چلو ہماری آنکھیں ہیں تو میری بیٹی ہے, لیکن کل کو میں نہیں رہوں گا تو اس کا کیا ہوگا؟ حالات حالات حالات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو عائشہ جو بیٹیوں کی وجہ سے حالات میں آیا لیکن اس نے صبر کیا اور اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور اپنی بیٹیوں کی فکر میں رہا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا, تو فرمایا کل قیامت کے دن, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, کل قیامت کے دن وہ میرے اتنے قریب رہے گا جتنی کہ یہ دو انگلیاں قریب ہیں جنت کے اندر, یعنی وہ مجھ سے بالکل. یہ مقام کیوں دیا گیا؟ یہ مقام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ بیٹیوں کے مقام کو بتانا تھا کہ دیکھو ماں باپ پر بیٹیوں کی وجہ سے جب حالات آتے ہیں نا تو وہ ماں باپ کا دل ہی جانتا ہے. جس کے گھر میں اس طرح کے مسائل بیچاروں کے ہو جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوتی ہے, ان کو کیا صدمات ہوتے ہیں, یا بیٹی کے جب نکاح نہیں ہوتے ہیں تو تو دل پر کیا گزرتی ہے دنیا جانتی ہے. وہ باپ بیچارہ پریشان رہتا ہے, اس سے کہتا ہے, اس سے کہتا ہے, اس سے کہتا ہے, ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے میرے بیٹی کا نکاح, میری بیٹی کا نکاح ہو جائے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, اللہ نے آپ کا مقام بہت بیان کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اتنا اونچا مقام بیان فرمایا, قدم قدم پر آپ کو سامنے رکھا گیا, آپ کے مقام کو بیان کیا گیا اور آپ کی عزت کو بیان کیا گیا. جس عورت کو اتنی عزت نبی نے دی ہو اور وہ عورت اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں, تو یہ عورت اپنے نبی کی بے وفا بنی یا نہیں بنی؟ ہم احسان کریں اور آپ ہمارے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کریں تو اس سے بڑھ کر بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا احسان فرما رہے ہیں, اتنا احسان فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے باب میں روایت میں آتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے آتی تھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے. چونکہ ہماری طرح کوئی الگ روم یا اس طرح تو تھا نہیں, پہلے مرد ہوتے تھے, اس کے بعد بچے ہوتے تھے, پھر عورتیں ہوتی تھیں. اور اس زمانے میں حضرت عورتوں کو مسجد میں اس لیے بلاتے تھے تاکہ مسائل سکھائیں. شریعت تھی نا شروع کی, شروع میں اسلام آیا تھا, تو اگر عورتیں آئے گی نہیں تو دین کیسے سیکھے گی؟ اس لیے حضرت نے دین سکھانے کے لیے عیدگاہ میں بھی بلایا تھا کہ وہاں بھی تم آؤ, یہ دین سکھانے کا مسئلہ تھا. تو پیچھے عورتیں ہوتی تھی, تو عورتیں جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کو لے کر بھی آتی تھی. ایسی بات ہے کہ صحابہ ہوں گے نہیں, گھر پہ نہیں ہوں گے, ان کے والد گھر پہ نہیں ہوں گے, کہیں گئے ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے, تو وہ عورتیں جو ہیں دین سیکھنے کے لیے آتی تھی, نماز سیکھنے کے لیے, تو چھوٹے بچوں کو لے کر آتی. بخاری شریف میں روایت ہے کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آتی پیچھے سے. ہم حرم شریف میں دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, پھر بچے روتے ہیں وہاں, تو بچے کے رونے کی آواز آتی پیچھے سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کو سن کر اپنی نماز کو مختصر اور شارٹ کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو. اب دیکھیں کتنی رعایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, کتنی رعایت فرمائی. تو خیر میری مائیں, یہ مختصر وقت ہے, ورنہ میں آپ کو بہت قرآن و حدیث سے سناتا کہ آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے, عورتوں کا بہت بڑا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اس وقار کو, اپنی عزت کو باقی رکھے اور اپنے آپ کو فریڈم کے نام پر, اس تہذیب کے نام پر جو تہذیب نہیں ہے, یہ تہذیب نہیں ہے, یہ ذلتی کے راستے ہیں, جس میں ہمارا ستر کھل جائے, جس میں ہمارے لباس سوت ہو جائیں, جس کے اندر ہر پرایا ہم پر نظر کرے, یہ تہذیب نہیں ہے, یہ ذلتیاں ہیں. تہذیب تو وہ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی, عزت کے راستے وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں, وہ ہیں عزت کے راستے. اور پھر آپ قرآن کریم کو پڑھ لیں, سورہ تحریم کے اندر تو حق تعالیٰ جل شانہ نے کچھ عورتوں کے واقعات بیان فرمائے. سورہ تحریم کے اندر کچھ عورتوں کے واقعات, اس میں فرعون کی بیوی کا واقعہ بھی ذکر کیا, امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کا واقعہ. وضرب اللہ مثلا, کیا امرأۃ فرعون جس کا نام آسیہ تھا, وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے قرآن میں. کیا تعریف کر رہا ہے؟ کہ فرعون نے پہلے تو اس کو جو ہے بہت بہلایا پھسلایا کہ تو بادشاہ کی بیوی ہے, تو میری بیوی ہے, تجھے تو عزت ہے, تجھے اتنی دولت ہے, تیرے پاس اتنا گول ہے, تو دیکھنا لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں. لیکن ایمان آ چکا تھا, وہ کیسے چھوڑتی؟ اس نے منع کیا کہ نہیں, میں موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہوں, میں ایمان نہیں چھوڑوں گی. تو پھر اس نے مارنا, پریشان کرنا شروع کیا, اور یہاں تک کہ اس نے حکم کر دیا کہ پھانسی دے دو بیوی کو. اچھا, اس کی پھانسی بڑی خطرناک ہوتی تھی. وفرعون ذی الاوتاد, میکوں والا. وہ کیسے پھانسی دیتا تھا؟ وہ ایک لکڑا یوں سیدھا رکھتا اور ایک یوں رکھتا, جیسے سلیب کی شکل ہوتی ہے نا, ایسے رکھتا, اور اس پر زندہ انسان کو سلا کر کھیلے مار دیتا تھا. تو آسیہ کو نرم نازک بدن, پھر زندگی میں یہ مصیبت نہیں دیکھی ہوگی جب اس کے بدن پر اس طرح پر کھیلے مارے گئے. تو اس نے اخیر میں جو جملہ کہا وہ قرآن کریم نے نقل کیا, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ مجھے اب موت ہونے والی ہے, رب ابن لی. یہ دعا تو ہمیں بھی نہیں آتی, ہم یہ تو کہتے ہیں جنت الفردوس دے, لیکن انہوں نے کیا دعا کی, رب ابن لی عندک بیتن, اے اللہ جنت الفردوس ضرور لیکن تیرے قریب میں جگہ دینا, عندک بیتن فی الجنہ, تیرے قریب میں مجھے مکان دینا, ونجنی من فرعون, اور اللہ فرعون سے نجات دے دے, وعملی ہی اور اس کے عملہ سے, ان کے پولیسوں سے, ونجنی من القوم الظالمین, اللہ ان ظالموں سے تو مجھے نجات دے دے, جلدی میری روح قبض کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت کے اندر میرا ایمان نہ چلا جائے. میں اکثر اس واقعے پر عورتوں کو یہ سناتا ہوں کہ فرعون کی بیوی کے پاس جو گول, جو زیورات, جو عزت, وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے, ہے ہماری عورتوں کے پاس, جو اس کو, اس کے شوہر کو لوگ سجدہ کرتے تھے, رب مانتے تھے, وہ فرش مخمل پر چلتی تھی, لیکن اس کے باوجود ان سب کو چھوڑ دیا, ایمان نہیں چھوڑا. آج ہماری بیٹیاں ذرا ذرا سی بات میں ایمان چھوڑ دیتی ہیں, ملحد بن جاتی, ارتداد میں چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی بہت حفاظت فرمائے اور ایمان پر قائم دائم رکھے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما, ہمیں طاقت اور قوت عطا فرما, ہماری بچیوں کو نیک صالحہ عابدہ زاہدہ بنا. اے اللہ تیری یادوں میں رونے والی بنا. اے اللہ تیرے سامنے قرآن پڑھنے والی بنا. اے اللہ عبادت گزار بنا, مصلی اور نماز پڑھنے والی بنا. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہماری تلاوت کو قبول فرما, ہمارے صدقات و عطیات کو قبول فرما. اے اللہ ہمیشہ ہمیں تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, تمام طرح کے گندے افعال سے حفاظت فرما, اچھے افعال پر چلنے کی توفیق عطا فرما, مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما, شیطانی راستوں سے حفاظت فرما. اے اللہ مغضوب علیہم میں سے ہمیں مت بنانا, اے اللہ ظالین میں سے ہمیں مت بنانا, بلکہ ہمیں ہادی میں سے بنانا, مہدی میں سے بنانا, صراط مستقیم والوں میں سے بنانا, تیری رضا والے اعمال والوں میں سے بنانا. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم.